السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام برادران اسلام اور خواتین اسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فيعمل به ويعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارا یہاں جمع ہونا ایک خاص مقصد کے ساتھ ہے، جیسا آپ حضرات کو اس کا تعارف ہے، اسی لیے اس موضوع سے متعلق کوئی تفصیلی بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جمع ہو جائیں آپس میں اور جس چیز کا مذاکرہ ہو گیا ہے اس چیز پر اپنے اپنے عزائم کا، اپنے ارادوں کا، اپنے اقدام کا اظہار فرمائیں. اسی وجہ سے کوئی لمبی بات اس وقت ہو نہیں سکے گی. ویسے بھی ان حضرات کے پروگرام میں یہ ہے کہ 8:15 بجے تک بیان ہوگا، تو 15-20 منٹ میں مولوی آدمی کیا بولے گا؟ 15-20 منٹ سے مولوی 15-20 منٹ میں مولوی سے کچھ نہیں بیان ہوتا. لیکن بہرحال زیادہ بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر بیان کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوستو، جس ملک میں میں اور آپ ہیں، اس ملک میں تقاضے ہیں، کچھ اس کے ڈیمانڈ ہیں، اس کی نیڈس ہیں. یہاں کے رہنے والے مسلمان کو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے، جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت کے کچھ ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر اس وقت کے مسلمان نے اپنے وقت کی ضرورت کو نہ پہچانا اور اس ملک میں رہنے والے مسلمان نے ملک کی ذمہ داریوں کو نہ پہچانا، تو آنے والی تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کی امید بھی کم ہو جائے گی. ویسے وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن جب مسلمان اپنی ذمہ داری سے غفلت برتتا ہے تو وہ مؤاخذے میں بھی بہت سخت ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرتا ہوں اور بہت رحم کرتا ہوں، مگر یہ ایک پیج ہے، دوسرے پیج سے بھی واقف کرا دو کہ میرا عذاب جو ہے نا وہ بڑا تکلیف دینے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صفات جلال بھی رکھتے ہیں، اللہ پاک صفات جمال بھی رکھتے ہیں، صفات مہربانی بھی رکھتے ہیں، صفات قہر اور انتقام بھی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ کی اس کائنات میں جو کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، اللہ پاک کے نظام کے تحت ہے، اللہ پاک کی حکومت میں ہے، اللہ پاک کی ملکیت میں ہے، اللہ پاک کے تصرف میں ہے، اللہ پاک کی قدرت میں ہے، اور اللہ نے جس حکمت و مصلحت کے ساتھ اس دنیا کو قائم فرمایا ہے اس میں اپنی مصلحت اور حکمتوں کو مسلمانوں پر ظاہر فرما کر ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اس کائنات میں تمہیں میری بات چلانی ہوگی، اس کائنات میں میری عبادت کو نافذ کرنا ہوگا اور میری عبادت کرنی ہوگی، اور میری معرفت کا نظم کرنا ہوگا. میری پہچان اور معرفت کے لیے ہی میں نے کائنات کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، نہ مجھے کسی کے پالنے میں پرابلم ہے، نہ کسی کے رکھنے میں پرابلم ہے، نہ کسی کو زندہ کرنے کا کوئی مسئلہ ہے. یہ سارا کائنات کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے. برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست در معرفت کردگار. سب درختوں کے پتے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہر پتا ایک معرفت کا دریا ہے، ایک دفتر ہے پورا کا پورا. تو حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو کہ پوری کائنات کا اشرف ترین مخلوق ہے، پوری مخلوقات میں سب سے معزز، فرشتوں سے بھی بڑی چیز ہے، حالانکہ فرشتے لا تعداد ایسے ہیں کہ گنتی مشکل ہے ان کی، لیکن ان سے بھی اور بہت وہ مقرب ہے اللہ پاک کے اور بڑی طاقت والے ہیں، اللہ نے ان کو طاقتور بنایا ہے، لیکن انسان بڑا ہے اس سے. کائنات کی کوئی چیز انسان سے بڑی ہوئی نہیں ہے. انسان اصل آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، اپنے حقیقت کے اعتبار سے انسان کے معنی آنکھ کی پتلی کے ہیں جس سے دیکھا جاتا ہے. تو انسان کا نام انسان اس لیے بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھتا ہے. اللہ پاک اپنی قدرت کو اور اپنی علم کو، اپنی حکمت کو اور اپنی انجینئرنگ کو اور اپنے سسٹم کو اللہ پاک دکھانے کے لیے جس مخلوق کو بنائے ہیں وہ انسان ہے. اور اس کا عجیب سیٹ اپ ہے کہ وہ انتہائی کمزور اور سارے مخلوق اس سے کہیں زیادہ طاقتور، لیکن انسان سب سے بڑا. پوری مخلوق کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو مخلوقات کی ضرورت ہے، لیکن انسان بڑا ہے. اگر آج کا انسان مر جائے تو چاند کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر چاند نہ ہو تو انسانوں کا نقصان ہے. سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا انسانوں کے مر جانے سے، لیکن اگر سورج نہ ہو تو انسانوں کا کیا بنے گا؟ اگر انسان نہ ہو تو ہواؤں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوائیں تو ہوائیں ہیں، لیکن اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا کیا بنے گا؟ ایسا ہے کہ مخلوق کے ہر مخلوق انسان اس کا محتاج ہے، مخلوق اس کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہے یہ مخلوق اس کے تصرف میں، انسان کے تصرف میں، اس کے لیے مسخر ہے، اس کے لیے تابع ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. چاند و سورج ہم نے تمہارے مسخر کیے، تمہارے تابع ہیں یہ. ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارن تا تو نانے و کفاری و بغفلت نہ پوری. یہ جتنے ہوائیں اور بادل اور چاند اور سورج ہیں، مانا روم فرماتے ہیں یہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، شہ ساری فرمان یہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ ان کو استعمال کرو، لیکن غفلت سے استعمال نہ کرو. بس جس مقصد کے لیے دنیا میں ہو اس مقصد کے لیے رہو. تو میرے دوستو، ہم لوگوں کو اللہ پاک نے ایک بہت ہی اعزاز عطا فرمایا ہے، اور وہ امانت جو آسمانوں سے نہیں اٹھائی گئی، جو زمین سے نہیں اٹھائی گئی، جو پہاڑوں سے نہیں اٹھائی گئی، وہ ہمیں دی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو آسمانوں پہ رکھا، پیش کیا. قرآن پاک میں ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا کہ تم لے لو اس کو، پھر زمین پر پیش کیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا. فابین یحملنھا واشفقن منھا، سب نے انکار کر دیا اس کو لینے سے اور ڈر گئے. اس آیت کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں فرمائی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ پاک نے آسمان سے کہا کہ میں تجھے امانت دینا چاہتا ہوں. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے کہ میں تجھے اختیار دوں گا اور پھر اپنا حکم دوں گا، اور اپنے اختیار اور مرضی سے حکم کو قبول کرنا اور نافذ کرنے کا کام لگاؤں گا. بغیر اختیار کے حکم دینا اور چلانا، اس میں کچھ بھی مخلوق کا نہیں ہے. آسمان کو اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے رکھا گیا ہے ویسے ہے. چاند کو جب نکالا جاتا ہے نکلتا ہے، بڑھایا جاتا ہے بڑھتا ہے، گھٹایا جاتا ہے گھٹتا ہے. سورج کو جب نکالا جاتا ہے نکلتا ہے، جب ڈبایا جاتا ہے ڈوبتا ہے. پورے دریا، پہاڑ، ہوائیں اور جناب والا آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، فرشتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اپنے اختیار سے نہیں کرتے یہ کچھ بھی. فرشتے جبرائیل اور میکائیل اپنے اختیار سے نہیں کرتے کچھ بھی. میکائیل علیہ السلام پانی کے ذمہ دار ہیں، پوری دنیا میں پانی کے وہی ذمہ دار ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہی ہیں. اب جہاں برسانے کو کہہ دیا وہاں برساتے ہیں، جتنا برسانے کو کہہ دیا اتنا برسا دیتے ہیں. ایک گلاس واٹر جو ہے کم نہیں کر سکتے وہ، جتنا اللہ نے انہیں حکم دیا. لا یعصون اللہ ما امرهم، ان سے کہا کیلیفورنیا والے علاقے میں مت برساؤ تو نہیں برسا رہے بیٹھے ہوئے. اب ساری دنیا پریشان کہ صاحب گاڑیاں مت دھو، تم گراس کو پانی نہیں ڈال سکتے، اور تم گاڑیوں کو واش نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کرتے. سارے مل کے میکائیل سے بولے، یار یہ کیا تیرا ظلم ہے؟ دوسری طرف لوگ بہہ رہے پانی میں اور تم یہاں پانی پینے کا بھی نہیں دے رہا. بولے کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں ہوتی. میکائیل پانی کے ذمہ دار ہیں تو پانی کے ہیں، اسرافیل سر پھونکنے کے ذمہ دار ہیں، اسرائیل موت جان نکالنے کے ذمہ دار ہیں، جبرائیل وحی لانے کے ذمہ دار، اور جو فرشتے جس کام پہ لگائے ہوئے ہیں، فرشتے ہواؤں کے اوپر ہیں، فرشتے پہاڑوں کے اوپر ہیں، فرشتے غلات کے اوپر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، انسانوں کے اوپر ہیں، ایک نظام ہے پورا، مگر اختیار نہیں ہے ان کے پاس. ان کا کام یہ ہے کہ جو بولا جائے وہ کرنا، اس کے خلاف کوئی مرضی ہوتی نہیں ان کی. لیکن انسان ایک دوسری چیز ہے. آسمانوں سے کہا کہ تم اختیار لے لو، پھر میرا حکم بھی لے لو، اور پھر اس کو چلانا، اپنی مرضی کو نہیں چلانا، یہ امتحان ہوگا. تو آسمانوں نے کہا، حدیث میں آتا ہے، آسمانوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا قرب خاص دوں گا اور اپنی جنت میں رکھوں گا اور اپنی نزدیکی اور رضا نصیب کروں گا. کہیں گے اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھائی گئی ہم سے مرضی کے مل جانے کی وجہ سے تو کہیں گے پھر میں عذاب دوں گا اور میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے, پنشمنٹ بہت سخت ہے میری. تو آسمانوں نے سب نے مل کے کہا کہ یار یہ بڑا رسکی کام ہے, یہ رسک ہے, یہ خطرہ ہے. اور ان کے پاس اتنی معرفت ہے کہ خطرہ ساری کائنات سے مول لیا جا سکتا ہے, اللہ سے نہیں مول لیا جا سکتا. وہ ڈینجر زون ہے, اللہ سے خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا. آسمانوں نے کہا کہ پروردگار ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, اور یہ قرآن پاک میں صاف ہے, فابینا یحملنہا, آسمانوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے, واشفقنا منہا, اور ڈر گئے. سیم یہی بات زمین سے آئی, زمین نے بھی یہی سوال کیا, اللہ نے یہی جواب دیا. زمین نے کہا یہ بہت رسکی ہے, یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. پھر پہاڑوں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لے لو اس کام کو, تو پہاڑوں نے یہی سوال کیا. اب یہ کہ کیسے سوال کیا, ان کے پاس تو عقل نہیں ہے, زبان نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ سوال ان سے ہوا تو جتنی عقل ان کو چاہیے تھی اتنی دی گئی, اور جو زبان جواب کے لیے چاہیے تھی وہ جواب دیا گیا, اور اس کے علاوہ ایک فہم اور فراست ان کے پاس پہلے سے ہوتی ہے. ہمارے اعتبار سے ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے, اللہ کے اعتبار سے ہے. وہی مینشین اللہ یوسف حب حمدی ورا کل تبقبول تصویح ہوں, ہر چیز اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تصویر کو سمجھتے نہیں. وحمل حل انسان, جب پہاڑوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ رسک نہیں مول لے سکتا, تو اللہ نے انسان کی فطرت سے پوچھا, انسان سے سوال کیا کہ مجھے آپ کو یاد نہیں ہے یہ, لیکن جن کو یاد ہونا ہے ان کو یاد بھی ہوتا ہے. جب آدمی روحانیت پر محنت کرتا ہے اور یہ جسم کی کثافت دور ہوتی ہے اور لطافت بڑھتی ہے, تو پھر اس کی روح یاد کر سکتی ہے ان سب چیزوں کو جو پیچھے ہوئی ہیں. جیسے اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قرآن پاک میں ہے نا ارستو بربکم, بہت مرتبہ سنا ہوا ہے آپ, ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کب کہا تھا اللہ پاک سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس وقت جو اس سے بات کہی تھی, ہم سے بات کہی تھی, وہ مجھے پوری یاد ہے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں جانب اس وقت میں کون بیٹھا تھا اور بائیں جانب کون بیٹھا تھا. جب روح میں لطافت آتی ہے تو وہ سب چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں, مگر چونکہ یاد نہیں ہے تو نبیوں کے ذریعے سے جو سب سے سچے ہوتے ہیں یاد دلایا جاتا ہے. تو اللہ کا بولنا, نبی کا بولنا آپ کی یاد سے زیادہ ٹرسٹیبل ہوگا, اس وجہ سے ان کا بولنا کافی ہوتا ہے. تو جب انسان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ بھائی تم لے لو اختیار اور مرضی کو, اور میرا حکم دوں گا, اور اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے میرے حکم کو چلانا, اس نے بھی پوچھا کہ اگر ہم مانیں گے تو کیا ہوگا, تو کہنے کہ مانیں گے تو اپنا قرب دوں گا, اپنی جنت دوں گا, نواز دوں گا, یہ ہوں گا وہ ہوں. کہنے کہ اگر نہیں مانیں گے تو کہیں گے نہیں مانیں گے تو پھر میری سزا ہے جہنم ہے. کہنے کہ لاؤ میرے سر پہ رکھو. وحمل حل انسان, اس نے اٹھا لیا. کہنے کہ ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں میں. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اگر میں نہیں ذمہ داری پوری نہیں کروں گا تو مجھے مٹی میں ملا دیں گے, تو مٹی کا تو میں بنا ہوا ہی ہوں, اور کیا. عشق اس کے اندر عشق ہے, کسی اور مخلوق میں محبت نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنی محبت بچوں نے بچوں پہ لگا دی, بچیوں نے بچوں پہ لگا دی, کوئی کاروں پہ لگا دیتا ہے اپنی محبت اور عشق کو, کوئی کھانے پینے پہ لگا دیتا ہے, کوئی پہننے اوڑھنے پہ لگا دیتا ہے, کوئی اچھے مکانات بنانے پہ لگا دیتا ہے, لیکن ہے یہ اثر اللہ کے لیے. یہ عنصر جو رکھا گیا ہے, یہ کوالٹی جو رکھی گئی ہے, وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے دین کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. وہ محبت اس لیے رکھی گئی, اس محبت میں ایک دیوانگی ہوتی ہے, اس دیوانگی میں آدمی ہر ذمہ داری کو سر پہ ڈال لیتا ہے اپنے. محبت کی دیوانگی میں آدمی اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے, کسی سے ادرا اسی محبت ہو جاتی ہے, کسی بچے کی بچی سے محبت ہوتی ہے تو کیسی کہانیاں پیش آتی ہیں. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں شریف بورڈ میں رات دن کی کہانیاں لے کے, نہ عزت کی پرواہ, نہ جان کی پرواہ, نہ مال کی پرواہ, نہ خاندان کی پرواہ. ماں باپ ہاتھ جوڑ جوڑ کے آجز ہو جاتے ہیں کہ بیٹے ہماری ناک کٹ جائے گی, ایسا مت کر, ہمارے ساتھ ان کا جوڑ نہیں ہے. کہتا ہے نہیں, میں تو اسے شادی کروں گا, میں تو اسی کے ساتھ رہوں گا, میں تو اس کے ساتھ جاؤں گا. اب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مذہب کا بھی کیئر نہیں رہا کہ بھائی کم از کم اپنا مذہب, ہم مذہب ہے نہیں, وہ جب کہنے کے بس مجھے تو اس سے محبت ہوگی, میں کیا کروں. یہی حال لڑکیوں کا ہو رہا, یہی حال لڑکوں کا ہو رہا. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ہر تلخی کو گوارا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ہر کڑواہٹ کو لینے کو تیار ہو جاتا ہے. در محبت تلخا شیریں بوت, محبت میں کڑواہٹیں بھی مٹھائیاں بن جاتی ہیں. تو آدمی ہر چیز لینے, بے عزت ہونے کو تیار ہو جاتا ہے, بے نام ہونے کو تیار ہو جاتا ہے, جاب چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, وطن چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, ہر چیز کے لیے قربانی. یہ تھی اصل میں اللہ کے لیے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے جو ذمہ داری میں ڈالوں گا وہ لے گا, اور پھر میری قدرت کی کاروائیاں سامنے آئیں گی. چونکہ ایک انتظام ہے اللہ کا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے وہ اپنی کائنات میں اپنے علم کو، اپنی حکمت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی حفاظت کو، اور اپنے سسٹم کو، اور اپنے اسماء کو، اور اپنے صفات کو، اپنے صفات جمالیہ کو، اپنے صفات جلالیہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی سیٹ اپ سے آنے والی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ صورت اختیار فرمائی، یہ ان کی مرضی کی بات ہے. تو ہمیں یہ اللہ پاک نے امانت دی. انسان نے کہا اٹھا کے، ٹھیک ہے دے دو مجھے، میں اگر مان تمہاری ذمہ داری نبھا لوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں نبھاؤں گا تو نقصان اٹھاؤں گا. اللہ نے بھی یہی فرمایا پھر وحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. جو ذمہ داری آسمانوں نے نہیں اٹھائی، زمین نے نہیں، پہاڑوں نے نہیں، اس چھوٹے سے انسان نے اٹھا لی. ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہم کتنے بے حیثیت ہیں. جب پتہ چلتا ہے جب 36,000 فٹ پہ سے ہم اڑ رہے ہوتے ہیں جہاز میں اور زمین کی طرف دیکھو تو زمین کے ٹکڑے نظر آتے ہیں چھوٹے، دور دور نہ کھیت نظر آتے ہیں، پانی بھی، سڑکیں بھی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مکان بالکل چھوٹے چھوٹے تنکے جیسے ڈاٹس نظر آتے ہیں. انسان کا تو شمار ہی کیا ہے. وہاں جا کے آدمی سوچے کہ یار اس بڑی کائنات میں یہ انسان چپندی چپندی کا شوربہ، اس کی حیثیت کیا ہے دیکھو، مگر اس کا مقام دیکھو کیا بنایا اللہ پاک نے. انہوں کا بڑا ظالم ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑا جاہل ہے. اور علماء نے فرمایا یہ دشنا میں محبت ہے، یہ محبت کی گالی ہے. محبت میں بھی تو گالی دی جاتی ہے نا. آدمی اپنے محبوبہ سے بولتا تو بڑی ظالم ہے، تو موسم بھی ظالم ہے، تو بھی ظالم ہے، سارے باہر نکلے ہوئے ہیں، دھوپ کیا نکل گئی سیاٹل میں، کوئی نہیں مل رہا، ہمارا کاروبار خراب ہو جا رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ موسم بڑا ظالم ہے اس وقت. تو ظالم بولنا یہ دشنا محبت کی گالی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دشنا میں محبت فرمائی ہے، چونکہ وہ بھی ایسی محبت کرتے ہیں ہم سے. اے بابا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، کہ جو کام کسی سے نہیں اٹھ پڑا تھا یہ اس نے کہا کہ مجھے دے دو. اور علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، ان کی گالی میں بھی جو حقائق ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا کہ اس میں اللہ نے وجہ بتا دی ہے کہ اس امانت کو اٹھانے کی حوصلہ اس نے کیسے کر لیا. فرمایا اس لیے کر لیا کہ اس کے پاس میں ظلم ہے اور اس کے پاس میں جہل ہے، کیونکہ صفات کمال اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. تو ظلم کے مقابلے میں کمال والی جو صفت ہے وہ عدل ہے، اور جہالت کے مقابلے میں کمال والی جو صفت ہے وہ علم ہے. تو جب تک علم اور عدل یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، علمی قوت کا نام ہے، عدل عملی قوت کا نام ہے، سب سے مرکزی جو ہوتی ہے اس میں، ساری قوتیں جو ہمارے اندر ہیں اس میں سب سے مرکزی دو قوتیں ہوتی ہیں، علم کی لائن سے، نالج کی لائن سے، اور عمل کی پریکٹس کی لائن سے. تو نالج کی لائن سے علم ہے اور پریکٹس کی لائن سے عدل ہے. جب تک وہ نہیں رہا آدمی بیلنس نہیں رہتا. تو اللہ پاک کے پاس ہے علم، کسی کے مخلوق کے پاس میں تو نہیں، مخلوق کا وجود ہی نہیں تو علم کہاں سے. اللہ پاک کے پاس عدل ہے، مخلوق کے پاس میں تو عدل نہیں ہے. تو مخلوق کے پاس اس کی ذات میں کیا تھا؟ اس کی ذات میں ظلم ہے، اس کی ذات میں جہالت ہے. تو جس کے پاس ظلم ہو سکتا ہے وہی عدل ہو سکتا ہے. تو اللہ کا عدل لینے کے قابل بننے والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور اللہ کا علم لینے کے قابل بننے والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو اس کا ظالم ہونا، اس کا جاہل ہونا، یہ ذمہ داری کو اٹھانے کی قابلیت اس میں لے آیا. اب یہ میک ہے میرے سامنے، یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل کو آپ نہ ظالم بولتے نہ جاہل بولتے، حالانکہ ظالم بھی ہے جاہل بھی. کیوں نہیں ظالم بولتے اس کو؟ اس لیے ظالم نہیں بولتے کہ یہ عادل نہیں بن سکتا. کیوں جاہل نہیں بولتے اس کو؟ اس لیے جاہل نہیں بولتے اس کو کہ یہ عالم نہیں بن سکتا. علم تو اس میں نہیں ہے نا بھائی، تو جاہل بولنا چاہیے، جاہل بھی نہیں بولتے. کیونکہ جہاں علم آ سکتا ہے لیکن ہے نہیں ابھی، جب وہاں علم آ جائے گا تو وہ عالم بنے گا. جہاں عدل آ سکتا ہے لیکن ہے نہیں ابھی، تو وہاں عدل آئے گا تو پھر وہ عادل بنے گا. تو ظالم ہونا اور جاہل ہونا ہماری کیپیسٹی کو بتاتا ہے کہ یہ اس لیے انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ جب میں اپنا علم دوں گا، میری امانت کی ذمہ داریوں کا یہ لینے کے قابل ہے، جب میں اپنا عدل دوں گا میری ذمہ داریوں کو اٹھانے کا اور پریکٹس کرنے کا، تو یہ اس کو اٹھا سکتا ہے. اس میں دلیل ہے انہ کان ظلوما جہولا میں کہ وہ ظاہر ظالم اور جاہل ہے، یعنی یہ کیپیسٹی اس میں ہونے کی وجہ سے، یہ قابلیت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت اس کو دے دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہ کان ظلوما جہولا. اس کے بعد کیا مانا؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. انجام یہ ہوا، لیتوبہ میں جو لام ہے وہ لام عاقبت ہے، انجام کا لام ہے، یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ تین گروپ بن گئے انسانوں میں میری اس امانت کے دینے کے بعد. ایک گروپ بن گیا منافقین کا، جو نہ مخالفت کر سکتے نہ موافقت کر سکتے، ظاہر طور پر موافقت بتائیں گے، اندرونی طور پر مخالفت کریں گے، پر مجھے وہ پسند نہیں ہے بالکل، اور سب سے پہلے ان کو سزا دوں گا، اللہ معاف کرے، سب سے پہلے ان کو سزا. اس کی بیان ان کا پہلے ہے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. دوسرا گروپ وہ ہو گیا جس نے انکار کر دیا کہ بھائی یہ سودا ہم سے نہیں ہوتا, ہم آئے دنیا میں, اختیار ہمارے پاس ہے, جو چاہے میں کر سکتا ہوں اور جو میں بہت کچھ جانتا ہوں, میں انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں, کھانا ہے, پینا ہے, مزے کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, مر جانا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اب تو آرام سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے کیا ہوگا, مرنے کے بعد دیکھا جائے گا, وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا, اب تب تو فی الحال بس کرنٹ جو سچویشن ہے رائٹ ناؤ بس اس کو دیکھو, آجل جو ہے. مشرکین جو ہوں گے, انکاری جو ہوں گے, کافرین اور مشرکین اور ملحدین اور زنادقہ اور دہریہ سب ایک ہی نام میں ہیں, اہل کتاب سب اسی نام میں آتے ہیں, یہ ساروں کے سارے عذاب میں آ جائیں گے. چونکہ یہ گروپ بھی وہ ہو گیا جو ذمہ داری کو نبھانے والا نہیں رہا, ایک گروپ رہ گیا ایمان والوں کا. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور توجہ فرمائیں گے اللہ پاک ایمان والوں پر چونکہ انہوں نے اس امانت کو پورا کیا. میرے دوستو بھائیو, یہ جو ذمہ داری ہماری اس ملک میں امانت کی ذمہ داری کیا ہے, اس وقت میں امانت کی ذمہ داری کیا ہے, 30s میں بھی مسلمان آئے یہاں پر, 40s میں بھی مسلمان آئے یہاں پر, 50s کے آئے ہوئے تو ابھی بھی بہت سے ہیں, زیادہ تر تو اب 80s کے بعد کے, 70s کے بعد کے جو مسلمان آئے, کچھ ان کو سمجھ میں آیا, ارے ہاں بھائی کیا کرنا ہے یہاں پہ بول کے, اب وہ بےچارے آہستہ 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 کچھ نہ کچھ کوپلے نکال رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا, دھیرے دھیرے دھیرے, انہوں نے غفلت برتی, ورنہ ایک سفر طے ہو چکا ہوتا مسلمانوں کا اس ملک میں اور ہم یہاں نہیں ہوتے. مسلمان اس ملک میں اسٹیبلش ہو چکا ہوتا, اسلام اس ملک میں اسٹیبلش ہو چکا ہوتا, ابھی تو ہم بیبی کی کنڈیشن میں, جیسے وہ کہا تھا نا اس موقع پر کہ اسلام بیبی ان امریکہ بول, تو ہم ابھی بالکل بیبی کی شکل, ہم مسلوں میں نماز پڑھتے ہیں, مکانوں کے جناولا بیسمنٹس کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں, ہم کتنے اسٹیبلش ہیں, کہاں لائبریری ہیں ہماری اسلامی, کہاں یونیورسٹیاں ہیں ہماری, بھائی کسی بھی چیز کا اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے یہاں پر مادی اعتبار سے, کیوں, کیسی کیسی لائبریریاں ہیں, کیسے کیسے تحقیقاتی ادارے ہیں, کیسی کیسی یونیورسٹیز ہیں, کیسے کیسے کالجز ہیں, کیسا دنیاوی اعتبار سے تعلیم کا نظم کیسا, جس تعلیم کے وہ حامل ہیں اس تعلیم میں انہوں نے کیسے معیار کو مینٹین کیا, کہاں تک پہنچایا اور کتنی بڑی کوانٹٹی اور اماؤنٹ کے ساتھ میں وہ کام کر رہے ہیں, تب کہیں جا کے ان کے پاس ایسے ایسے محقق اور اسکالر اور ریسرچ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو چکاچون کر لیا. اسلام کے اعتبار سے کیا ہے, اسلام کے اعتبار سے کیا ہے, کتنی یونیورسٹی آپ کے پاس ہے, کتنے ادارے آپ کے پاس ہیں, کتنے علماء تیار ہوتے ہیں پورے امریکہ میں, کتنے مفتی تیار ہوتے ہیں پورے امریکہ میں, کتنے شیخ الحدیث تیار ہوتے ہیں حدیث کے ماہرین, کتنے شیخ التفسیر پیدا ہوتے ہیں قرآن پاک کے ماہرین, کتنے شیخ الفقہ پیدا ہوتے ہیں فقہ کے ماہرین, ادھر سے ادھر سے کہ چندے کے چند مولویوں کو لا کے بٹھائے تو ملک چل جائے گا, سمجھتے ہو آپ اسلامی اعتبار سے نہیں ہونے والی ہے یہ بات. اسلام کو اسٹیبلش کرنا ہے تو کچھ کرنا ہوگا, مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنا ہے تو کچھ کرنا ہوگا, برادران ملک کو اسلام سے واقف کرانا ہے تو کچھ کرنا ہوگا, ان کی نفرت کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم اس لیے نفرت کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ اسلام کیسے محبت اور پیار کا مذہب ہے, ان کی بدگمانی کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم نے ان کو پیار دیا ہی نہیں انسانیت والا, ہم نے ان کو مروت دکھائی نہیں انسانیت والی, ہماری ہمدردیوں سے وہ واقف نہیں ہے, ہماری اثار و قربانی سے وہ واقف نہیں ہے, اسلام کے اثار اور قربانی کے جذبے سے وہ واقف نہیں ہے, کہ اسلام تو وہ قربانی کا جذبہ دیتا ہے کہ جان دے دیں گے پیاسے لیکن بازو والے کو پیاسا مرنے نہیں دیں گے. ایک صحابی میدان میں زخمی ہو گئے, ان کے بھتیجا ان کے پاس پانی لے کے پہنچے اور بالکل اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ بس جان کے وقت آخری تھا اور تھوڑی دیر میں ان کی جان نکلنے والی تھی, پیاس کی شدت سے انہوں نے کہا پانی, کیونکہ گرما کا زمانہ تھا بے تحاشا, بازو سے آواز آ گئی پانی, انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جاؤ پانی ان کو پلا دو, مرنا تو ہے ہی, مرنا تو ہے ہی, پیاسا ہی تو مروں گا نا, لیکن جاتے جاتے اللہ کو راضی کر لوں گا, ایک کام بنا لوں گا, انسانیت کی ہمدردی. وہاں گئے تو تیسرے سے آواز آ گئی پانی, انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ اس کو پلا دو, مجھے چھوڑ دو. کس کنڈیشن, ایسے حالت میں زخموں سے چور, 50-50 تلواروں کے مار ہیں, ایسے وقت میں کہاں کسی کو ہوش رہ سکتا ہے, نہیں اس کو پلا دو پانی. وہ اشاروں پر بانی اسلام نے سکھائی. تیسرے کے پاس گئے تو چوتھے سے آواز آئی, تو اس کی طرف بھیج دیا, چوتھے کے پاس گئے تو پانچویں سے آواز آئی, اس کی طرف بھیج دیا پانچویں نے, پانچویں سے آواز آئی تو پانچویں کے پاس پہنچے تو چھٹے سے آواز آئی, وہاں بھیجا, چھٹے کے پاس پہنچے تو ساتویں سے آواز آئی, وہاں بھیجا. یہ نہیں کہ ایک دو آدمی ایسے تھے, ایک دو کی بات نہیں ہے, یہ پورے کے پورے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ, جو اسلام کے صحیح تربیت یافتہ تھے ویسے تھے, وہاں بھیج دیا. جو ساتویں کے پاس گئے تو ان کی جان نکل چکی تھی, تو پھر وہ چھٹے کے پاس آئے تو وہ بھی روح پرواز کر چکی تھی، پھر وہ پانچویں کے پاس آئے تو اس کی بھی روح نکل چکی تھی، پھر وہ چوتھے کے پاس آئے تو اس کی بھی روح نکل چکی تھی، پھر وہ تیسرے کے پاس آئے وہ پیالہ پانی کا پلانے اس کی بھی نکل گئی تھی، پھر وہ دوسرے کے پاس آئے اس کی بھی نکل گئی تھی، پھر وہ اپنے چچا کے پاس پہلے والے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح نکل گئی تھی، پیالہ پانی کا جوں کا تو رہ گیا، لیکن پیاس سے انہوں نے حق تعالی شانہ کے لیے جان دے دی۔ اسلام نے تو یہی سر سکھایا تھا، اسلام نے تو یہ ہمدردی دکھائی تھی اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ۔ جانور ان سے محبت کرتے تھے، جانور ان کو پہچانتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر میدان کے اندر، جنگل کے اندر، افریقہ کے صحرا میں انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ ایھا الحشرات والسباع نحن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں ان کا بیان آج تک مرقوم ہے اور مسلم و غیر مسلم دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ نے جنگل کے درندوں سے کہا تھا کہ ہم اصحاب محمد ہیں، وہ انا نازلون ہنا، اور ہم یہاں اترنے کا اور ہم یہاں کیمپ ڈالنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، فرحلوا عنا، جتنے دن ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، فما وجدنا بعد قتلنا، اگر اس کے بعد میں کوئی ہمیں موذی جانور یہاں نظر آیا تو ہم ماریں گے، پھر نہ کہنا کہ محمد کے غلاموں نے مارا، پھر نہ کہنا کہ محمد کے غلاموں نے مارا۔ بیان ہے تاریخ کا کہ پورے درندے جنگل سے نکل کے جا رہے تھے، سانپ اپنے سپولوں کے ساتھ جا رہا تھا، شیر اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، درندے بھیڑیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے تھے، ہاتھی نکل کے جا رہے تھے ایک طرف سے، جتنے حشرات ارض اور سبا تھے وہ ساروں نے، جب تک صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہاں جلوہ فرما رہی، گامزن رہی، اس وقت تک پورا میدان جنگل انہوں نے صاف کر دیا۔ جب وہ گئے تو پھر واپس آئے، کیا محبوبیت تھی میرے بھائی، یہ کیا مقبولیت تھی، یہ کیسی معرفت تھی، یہ کیسی دوستی تھی، وہ جو اسلام کی ہمدردی ہے، وہ جو اسلام کی اخوت ہے، وہ جو اسلام کی مواسات و غمخاری ہے، وہ جو غموں کا بانٹنا ہے، وہ جو دوسروں کے کام آنا ہے، وہ مخلوق پر رحم کرنے کی جو صفت انسانوں میں اللہ نے دی تھی، وہ اللہ پاک نے ان میں حقیقت کے اعتبار سے اتار دی تھی۔ یہی تو سبق تھا ہمارا، وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبا خدا کا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ویسی مہربانی آ گئی تھی مسلمان، اگر یہ اخلاقی اور یہ کرداری اوصاف مسلمانوں میں ہوتے تو یا برادران ملک میں یہ بدگمانی ہوتی آج مسلمانوں کے ساتھ، آج ایسی اخلاق اور کردار ان کے پاس ہوتے تو یہ نفرت پائی جاتی؟ جب محبت نہیں ہے اور جب حسن ظن نہیں ہے تو آپ کی بات پر بھروسہ کون کرے گا، آپ کی بات کو لے گا کون، تو یہ برادران ملک کو یہ امانت دیں گے کیسے آپ؟ اس ملک میں بہت کام ہے میرے بھائی، بہت کام ہے، مسلمانوں پہ بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھ لو، ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں سب کچھ ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں بعد میں ڈاکٹر ہیں، لائر ہیں، انجینئر ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، جناب کام کرتے ہیں، کسی بھی دنیا میں ہم جاتے ہیں، کہیں بھی آتے رہتے ہیں، ہم شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے، کچھ بھی ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد ہے تمہیں کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آ رہا تھا تم نے اپنے اولاد کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ اصل یہ ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت ہوگی تم سے؟ ما تعبدون من بعدی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہم تو ابراہیم کی الہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اصل میرے دوستو ہماری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا کام کرنا ہے، ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، اور پورے ملک کے اعتبار سے نہیں، پورے عالم کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ملک تو ہمارے سامنے ہے، اور شہر تو ہمارے سامنے ہے، اور فیملی تو ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے گھر والوں کا خاندان ہمارے اپنے سرکل میں، لیکن مسلمان ذمہ داری پوری لیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جس جگہ پر ہم ہیں اس جگہ پر اسلامی جو خدمات ہو رہی ہیں ان میں تعاون کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کام بر کے اندر مدد کرو، تعاون علی البر و تقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔ بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو، تعاون کرو بس، مدد کرو۔ بیر کیا ہے؟ بیر کو کون فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ بیر ہوتا کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے یہ نکالنا ایک کام ہے میرے بھائی، حدیث میں کیا ہے یہ نکالنا ایک کام ہے، یہ ایسی سمپل چیز نہیں ہوتی ہے، یہ قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے، ساری انسانیت کے لیے، سارے شعبوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیز تو نہیں ہوں گی وہ کہ اتنی ایزی، اتنی سمپل ہو کہ ہر آدمی کے حق میں آ کے وہ سمجھ میں آ جائے گی، وہ نہیں کر سکتا فائنڈ آؤٹ کہ بر ہے کیا، بر کی حقیقت ہے کیا۔ یہ اسکالرز کا کام ہے، یہ محققین علماء کا کام ہے، وہی کر سکتے ہیں ان کاموں کو۔ تعاونوا علی الاثم علی البر والتقوی، بر اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔
اور گناہ کے کام میں مدد کرو. ہمارا پیسہ تو گناہ میں جاتا ہے, ہماری انرجی تو گناہ میں جاتی ہے, ہماری صلاحیتیں گناہ میں جا رہی ہیں, ہمارے اوقات گناہ میں جا رہے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نیکی کرو اور نیکی میں تعاون کرو, خود نیکی کرو, نیک بنو اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. یہ تو ہمیں کہا گیا ہے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث, میں نے ایک حدیث پڑھی, ایک آیت پڑھی تھی, اب حدیث شریف کا ترجمہ کر کے بات ساتھ میں ختم کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک بات فرمائی, فرمایا دو آدمی اس دنیا میں رشک کے قابل ہیں کہ دنیا میں ان کو جو اپرچونیٹی مل گئی رہنے کی تھوڑے دن اور کام کرنے کی اور کچھ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنے کی, اس میں دو آدمی سب سے امپورٹنٹ ہوتے اور ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ یار خدا کرے کہ ہمیں بھی ایسا ہو جاتا. پہلا کیا ہے, فرمایا رجل آتاہ اللہ علما, ایک وہ جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا وہ اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. علم کیا ہے؟ اللہ کی وحی اور اللہ کا نازل کردہ علم جو انسانیت کے واسطے ساری دنیا میں اللہ نے نازل فرمایا. قانون الہی کیا ہے؟ وحی کا علم کیا ہے؟ اس کو جو آدمی جانتا ہے وہ میرے دوستوں قابل رشک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک بات لوگوں کو بتائے گا جس میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے, ہزار رکعت سے زیادہ افضل ہے وہ. اور ہم اپنی طرف سے بولیں گے تو بہت مبالغہ ہوتا ہے, یہ حضور کی باتیں ہیں ساری, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ نہیں کرتے تھے, ان کو مبالغے کی کیا ضرورت پڑی, اللہ کو مبالغے کی کیا ضرورت پڑی. میں ایک بات دین کی جان لینا ہزار رکعتوں سے زیادہ افضل ہے. ابھی جب بتا رہے تھے نا کہ ہزاروں ایک لاکھ سے زیادہ فتووں کا جواب دے دیا, آپ عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے ثواب کا کام ہوتا ہے اور کیسے آدمی شریک ہو جا سکتا ہے اس میں. علم قانون الہی کو زندہ رکھنا, قانون الہی کو اویلیبل رکھنا. اتنے آدمی بیٹھے ہیں, اتنی بہنیں ہمارے یہاں تشریف فرمائے, ہر ایک کو الگ الگ بات پیش آ جائے, کسی کو نجاست کا, طہارت کا, وضو کا, غسل کا, نماز کا, روزے کا, زکات کا, حج کا, انہیریٹنس کا, رضاعت کا, نکاح کا, طلاق کا, بزنس کا, کاروبار کا, کسی چیز کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علم الہی کیا ہے, قانون الہی کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, وہ ہے علم. قانون الہی کو زندہ رکھنا, اس کو اویلیبل رکھنا. اس نے جس کو بتا دیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا, بس میرے دوستو دنیا میں قانون الہی زندہ ہوا عمل کے اعتبار سے. وہ ایک آدمی نے کیا, ایک آدمی نے زندہ کیا, پوری کمیونٹی نے کیا, پوری کمیونٹی نے زندہ کر دیا. اور دنیا میں اگر قانون زندہ ہے, قانون الہی, اللہ کا قانون, اللہ کا علم, یہ دنیا کے وجود اور بقا کا ذریعہ ہے اور یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر. اسے فرمایا رجل آتا اللہ علما, جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے, یہ آدمی قابل رشک ہے. کیونکہ اس کی نیکیوں کو کسی کیلکولیٹر کے ذریعے سے آپ نہیں کر سکتے, جمع نہیں کر سکتے, کوئی حساب میں نہیں آ سکتی یہ چیز. اس واسطے کہ ہزاروں کروڑوں اربوں بلین اور ٹریلین جو ہے اس سے بھی آگے کی چیز ہو جاتی ہے, اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ساروں کو اللہ پاک اتنا کہاں سے دے دیں گے, ان کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہو. اور دوسری چیز فرمایا رجل آتا اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا پھر اس مال کو وہ ایسی جگہوں پر لگانے پر اس کو مسلط کر دیا, خالی مال دے دیا لیکن خرچ نہیں کر سکا وہ, اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کوئی نہیں کہ موقع بہت اچھا ملا تھا کر کچھ نہیں سکا, لیکن اگر اس نے لگا دیا اس کو قابل رشک ہے. اس لیے کہ وہ اپنے اس مال کے ذریعے سے جس خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا پورا وہ خیر اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. خود عالم نہیں بنے, عالم کا پورا ثواب, خود حافظ نہیں ہے, حفظ کا پورا ثواب, خود سے حج نہیں ہو سکتے, حج کا پورا ثواب, خود سے عمرے نہیں ہو سکتے, عمرے کا پورا ثواب, خود سے نفلیں نہیں پڑھی جاتی, نفلوں کا پورا ثواب, خود سے روزے نہیں رکھے جاتے, روزوں کا پورا ثواب, خود سے تبلیغ نہیں کی جاتی, تبلیغ کا پورا ثواب. جس آدمی نے اللہ کے راستے میں مال کو لگایا اس سے جو جو خیر وجود میں آئے گا وہ سارا خیر کا کرنے والا وہ ہو جاتا ہے. کیسی اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے, اور یہ کیوں ہے, یہ مہربانی ہے اللہ پاک کی, شفقت ہے اپنے بندوں پر کہ ان کو ایسے مواقع دیے جائیں کہ اس مواقع سے وہ اس کام کو انجام دے لیں, تاکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, وہاں ملین اور بلین ڈالر سے کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ 100 سال رہنے کے واسطے آدمی اتنا پیسہ کمانا چاہتا, وہاں تو ختم ہی نہیں ہونے والی لائف ہے, اس کے لیے کتنا چاہیے. اس کے لیے اللہ پاک نے ایسے چانسز دیے ہیں کہ تم اکیلے کیا کر پاؤ گے, میں تمہیں ایسے دروازے دیتا ہوں, ایسے سورس دیتا ہوں, ایسے مینز دیتا ہوں, ایسے ذرائع دیتا ہوں کہ اگر تم کر لو گے پورا خیر جو وجود میں آئے گا وہ تمہیں مل جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ فضیلت بیان فرمائی اعمال کی کہ جب تمہارا مال لگے گا اللہ کے راستے میں, اللہ کے کام میں, اللہ کے دین میں, اس کی کی اشاعت میں تو تمہیں کیا ملے گا. تو جو غریب صحابہ تھے وہ بہت پریشان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال والے تو مرتبے لے گئے, چونکہ ان کے پاس دنیا کی محبت تو تھی نہیں, جو مال آتا تھا وہ اللہ کے دین پر خرچ کر دیتے تھے. کہیں گے اللہ کے رسول یہ تو لے گئے, ہم کیا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو. غریب صحابہ سے فرمایا اور اگر کوئی 200 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو مالدار جتنا بھی خرچ کرے یہ ثواب کو اوور ٹیک نہیں کر سکتا, یہ تم ثواب زیادہ لے لو گے. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق تھے نا امت پر, غریبوں کے بھی آپ رحمت اور امیروں کے بھی آپ رحمت, آپ رسول رب العالمین ہیں, آپ نے ان کو یہ رحمت دے دی. صحابہ تو صحابہ تھے, جب دیکھا ان کو کہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ 200 مرتبہ پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے, تو پوچھا مالدار صحابہ نے آ کے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. کہ لیکن جاؤ یار تم اپنا کام کرو. نہیں نہیں جاؤ نہیں, کوئی بات ہے ضرور بتاؤ ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ تم لوگوں تو بڑا بڑا ثواب لے کے جا رہے ہو, ہر نیکی کے کام میں حصہ لیتے ہو, جہاں اللہ کے راستے میں مال لگانے کی ضرورت پڑتی ہے لگاتے ہو, خوب لوٹتے ہو, ہمارے پاس تو ہے نہیں سورس. تو حضور نے ہمیں یہ بتایا. وہ صحابہ تو صحابہ تھے, انہوں نے بھی تسبیحات میں پکڑ لی. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کیونکہ مالدار کے پاس میں بھی تو ٹائم ہوتا ہی ہے, اس نے 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. اب کیا کریں گے. پھر یہ غریب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, فرمایا پروردگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا. کہیں گے کیا ہوا. کہیں گے وہ بھی پڑھ رہے ہیں. فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی وہ لگے ہوئے ہی ہیں, پھر اس کے بعد جس مال کو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس مال کو وہ اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں. ایسا آدمی قابل رشک ہے کہ جو اللہ نے اس کو اس دنیا میں عطا فرما دیا مال کو, وہ اس کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے بھی مسلط کر دیا, اس کو رکھنے کے لیے نہیں لگا دیا. چونکہ رکھنے کے بعد تو پھر وہ فرعون کی وراثت ہے, پھر وہ قارون کی وراثت ہے, پھر وہ حامان کی وراثت ہے, پھر وہ شداد کی وراثت ہے, پھر وہ قوم سمود و عاد کی وراثت ہے, پھر وہ قوم لوط و شعیب کی وراثت ہے. رکھنے میں نہیں ہے فضیلت, لگانے پر ہے کہ اللہ نے دیا تھا, اس نے ایسے کما لیا, اس نے ادارے قائم کر دیے, مسجدیں بنا دی, ادارے بنا دیے, سینٹر بنا دیے بہت سے, اس نے کتابیں چھاپ دی, اس میں حفاظ تیار کر دیے, اس نے علماء تیار کر دیے, اس نے نیک عبادت کرنے والے اٹھا دیے, دین کی طرف متوجہ ہونے والے ہو گئے, نماز پڑھنے والے ہو گئے, توبہ کرنے والے ہو, ساروں کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا. ایک زندگی ہزاروں لاکھوں کروڑوں زندگیوں کے برابر ہو گئی. ایک زندگی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے برابر ہو گئی. حساب ملٹیپل عجیب ہوتا ہے میرے دوستو. ایک بات سنا دوں آپ کو, ٹھیک ہے 8:20 ہو گئے مگر میں کیا کروں, تھوڑا سا مذاکرہ ہو ہی جائے, دو چار منٹ میں, دو تین منٹ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. ایک بات بڑی عجیب ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک ملٹیپل سسٹم رکھے ہوئے ہیں. ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ جس نے شطرنج بنایا, بادشاہوں کا کھیل ہے تاش کا کھیل, شطرنج کا کھیل, جس نے شطرنج بنایا بادشاہ کو, جب اس نے سکھایا کہ ایسا کھیلا جاتا ہے, کیونکہ بنایا ہی گیا اصل میں بادشاہوں کے لیے تاکہ پالیٹکس سیکھ سکیں, وہ لوگ جنگی حربوں سے واقف ہو سکے, تو بادشاہ بہت خوش ہوا, استاد کو بلایا اور کہنے لگا کہ انعام مانگو. کیا مانگتے ہو, مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہنے لگے سرکار آپ خوش ہو گئے, یہ بس ہے, انعام آپ کے بس کی بات نہیں. کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہمارے ساتھ ہے, ہم بادشاہ ہیں, خزانے ہمارے بھرے ہوئے, مانگو کیا مانگتے ہو, دے دیں گے. کہنے لگے نہیں دے سکتے آپ. اس کو اور غصہ آیا, کہنے لگے کچھ تو بول. کہنے لگے ایک ہی بات مانگتا ہوں میں آپ سے, وہ یہ کہ میرے 64 خانے ہیں شطرنج کے, 64 خانے, ہر خانے میں ایک پیسہ, دوسرے خانے میں اس کا ڈبل, تیسرے خانے میں دوسرے کا ڈبل, چوتھے خانے میں تیسرے کا ڈبل, پانچویں میں چوتھے کا ڈبل, ہر بعد والے خانے میں پہلے خانے کا ڈبل, ایک ایک پیسہ, ایک ایک پینی اونلی, یہ آپ مجھے دے دیجیے. کہنے کہ کیا کہہ رہا ہے, خزانہ میرا سونے چاندی سے بھرا ہوا, ہیرے اور موتی سے بھرا ہوا ہے, یہ کیا بنے گا. کہنے کہ سرکار دیکھ تو لیجیے, آخر شطرنج کا کھیل میں نے بنایا ہے تو تماشا نہیں ہے. صاحب وہ 15-20 خانوں تک تو ایسا لگا کہ وہ افورڈیبل ہے, سمجھ میں آ گیا. جب 25 سے آگے, 30 سے آگے خانے شروع ہوئے اور ملٹیپل ہونا شروع ہوا تو آدھے پہ جا کے ہی بادشاہ کا خزانہ خالی ہو گیا. کہنے لگا یہ میرے بس کی بات نہیں, معافی چاہتا ہوں. کہنے لگا یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس بندے کی قابلیت پر آپ نے بھروسہ کیا اور قبول کیا, اپنے آپ راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, یہی میرے لیے انعام بس ہے, باقی آپ میرا انعام کیا دے سکتے ہیں. میں تو ایک پیسہ مانگ رہا ہوں آپ سے, ہر خانے کے بندے میں ڈبل پیسہ مانگ رہا ہوں بس. میرے دوستو اللہ رب العزت ان کا خزانہ لا محدود ہے, ان کے خزانوں میں کمی نہیں آتی, ان کا خزانہ ان کے ارادے کا نام ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ہر مسلمان کو اللہ نے یہ اپرچونیٹی دی ہے, یہ موقع دیا ہے کہ تو اللہ کے دین کے کام میں حصہ لے لے, یہ ثواب تیرا ملٹیپل ہو جائے گا. ایک حافظ تو نے بنا دیا, اس حافظ نے 10 حافظ بنائے, وہ 10 حافظ تیرے اکاؤنٹ میں بھی رہیں گے کیونکہ اسی نے بنایا تھا. ان 10 حافظوں نے اور 10 بنا دیے, وہ 10 تیرے اکاؤنٹ میں ہوں گے. ان 20 حافظوں نے اور 20 بنا دیے, وہ 20 بھی تیرے اکاؤنٹ میں ہوں گے. لا الہ نہایت قیامت تک جو سلسلہ چلے گا, حفاظ کا چلے, علماء کا چلے, دعات کا چلے, مبلغین کا چلے, مسلیوں کا چلے, روزہ رکھنے والوں کا چلے, زکات دینے والوں. یہ ایک ایسا ملٹیپل سسٹم ہے اللہ پاک کی طرف سے اس امت پر شفقت اور رحمت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے. اس لیے یہ ایک بہترین موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انجام پا رہا ہے, اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. دعا چاہیے آپ لوگوں کی, اور ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں بولتے. تعارف اس لیے کرا دینا پڑتا ہے کہ آپ کی ترغیب ہو جائے, ورنہ بڑا ہیزیٹیشن ہوتا ہے, بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ یار کیا ہم کام کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو بولے بھی ہم یہ کرتے ہیں. اگر اللہ نے کہا کہ تمہارا مقبول نہیں ہے عمل تو ہم کیا کر لیں گے, ایک بھی ثواب ہمارا واقع نہیں رہے گا. اظہار میں بہت خطرہ ہے, لیکن بس ضرورت کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے اظہار کیا جا رہا ہے. دیکھو اتنا موقع اچھا ہے, اور یہ کام ہمیں سب کو سب جگہ کرنا ہے, سیاٹل میں ہونا ہے یہ کام. کتنے دنوں سے ان لوگوں کو بول رہا ہوں جب سے میں آتا ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت پروسیس میں ہے, اور بہت قریب ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی شریعہ بورڈ ہوگا, یہاں پر بھی زبیہ سپروداری کا کام ہوگا, دارالفتا ہوگا, دارالقضا ہوگا, دارالعلوم تو چل ہی رہا ہے, اسکول بھی چلائیں گے. مطلب یہ ہے کہ سارے کام ہمیں کرنا ہے امت کی رہبری کے, اور پورا ایک نیٹورک ہونا ضروری ہے. اور جتنے کام سوشل ہیں امت کے کاموں کے, ضرورت کے دین کے, ہم سب کو چلا رہے ہیں ایک اعتبار سے. اور رفیع عثمانی آئے تھے کہنے کے ایک ادارے میں اتنے کام دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں, اللہ پاک قبول فرما لے. تو ایسا ہوتا ہے میرے دوستو, ایک بہترین موقع ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ایک ضرورت کے تحت یہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے کہ جو بلڈنگ ہم نے خریدی جس کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے, اس کے $7,00,000 باقی رہ گئے ہیں. 2.2 million میں سے باقی سب ادا ہو گئے, 7,00,000 باقی رہ گئے. اگر ہم یہ پیڈ آف کر لیتے ہیں تو ہمارا برڈن بہت کم ہو جائے گا, اور ہماری انرجی اور دوسرے کاموں میں زیادہ سے زیادہ لگ سکتی ہے. ورنہ $25,000 ہم کو خالی اس کے رینٹ میں دینے پڑتے ہیں دو بلڈنگوں کے. ہر ماہ $25,000 کلیکٹ کرنا دینا, پوری انرجی تو اسی میں نکل جائے گی. اگر ہم اس سے ہو جائیں گے تو فائدہ ہوگا امت کو کہ ہم دوسرا کام بھی کر سکیں گے, پھر وہ امت کی ایک اچھی خاصی ایسٹ ہو جائے گا اس کا. اور پھر یہ کہ اگر ہم ویسے ہی رینٹ دیتے رہتے ہیں تو کتنے ملٹیپل کر کے ہم دیں گے ان دوسروں کو. پیسہ امت ہی کا تو دینا ہے, کوئی ہمارے جیب میں سے تھوڑی جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ پیڈ آف ہو جائے, یہ بلڈنگ ہماری پیڈ آف ہو جائے. اس سلسلے میں میرے دوستو آپ حضرت سے تعاون کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ذرا بلڈنگ کو پیڈ آف ہونے کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ اس کے ایک مرتبہ کا خرچ ہوتا ہے. آپریشنل کاسٹ تو کنٹینیو ہوتا ہے, بلڈنگ وغیرہ کا کام ایک مرتبہ کا ہوتا ہے. اس میں ذرا ہمت کرنی پڑتی ہے, ذرا حوصلہ دکھانا پڑتا ہے, ذرا بڑے پیمانے پر حصہ لینا پڑتا ہے, جیسی ضرورت ویسا حصہ لینا پڑتا ہے. ایک آدمی حمام میں بیٹھا ہوا باتھ روم میں, وہاں پہ نل نہیں چل رہا تھا, اس نے اندر سے آواز دی, بیگم ذرا پانی دے دے, میں نہانے کے لیے بیٹھا ہوں. اس نے گلاس میں پانی دے دیا, پانی نہانے کا میرے بھائی وہ آدمی. اب آپ سے کہا کہ یار بلڈنگ پیڈ آف کرنا ہے, آپ نے $100 دے دیا, بتاؤ کیسے بلڈنگ پیڈ آف کر لیں گے ہم اس میں. مطلب یہ کہ جیسے تقاضا ویسی ہمت دکھانی پڑتی ہے, ویسے حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور اللہ آپ کو اور دے, اور انشاءاللہ اور دے گا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ بتا دو امت کو کہ اگر ان کے دل میں نیکی ہے تو جو لیا جا رہا ہے وہ دے دیا جائے گا دنیا میں, اور آخرت میں ثواب بھی دیا جائے گا, اور برکت کے ساتھ دے دیا جائے گا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. وکان وعد اللہ مفعولا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا سمجھو آپ, یہ نہیں کہ ہوگا, پتا نہیں اللہ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہمارے مالوں میں برکت کا یہ ذریعہ, ہماری اولاد میں برکت کا یہ ذریعہ, دین کے کاموں میں برکت کا یہ ذریعہ, دین کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اور بڑی بات, اللہ کے ناصرین میں, اللہ کے رسول کے ناصرین میں اللہ پاک ہمارا شمار فرما لیں گے. بتاؤ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی, ہمارے گناہ معاف ہوں گے, ہمارے پاپ دھل جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قسمت میں آگے جو امور پیش آنے والے مکرو ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان کو بدل دیں گے, ان کو خیر سے مبدل فرما دیں گے. ایسے ایسے وعدے حدیثوں میں ہیں, سنانے کا موقع نہیں ہے یہ, کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں تو کیسے فضائل بتائے گئے, کیسے کیسے وعدے اللہ پاک نے فرمائے, تو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت دے, توفیق دے, اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے.
خدا سے پیدا ہو گیا, اور اس نے کام ہے جو پورا خوشی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خدا ہوتے رہے, کام کیا جاتا رہے. جتنے سروسز انجام دیے جاتے ہیں اس میں وہ سارے فری ہیں.
جیسا کہ بہت لوگوں نے کہا کہ تم سبھی یہاں سفر بدری اتنے بڑے پیمانے پر کرتے ہو, اس کو پیسے لے لو تو بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے کہا کہ امت کو حلال کھانے کی عادت ہونا ضروری ہے. ذہن میں نہیں رہا اس امت کی ہے کہ اس کو اس میں حلال کے ڈیفینیشن میں گڑبڑ ہو گئی. چاہتے تو سب ہیں کہ حلال کھائیں, دکان والا بھی بولتا ہے حلال ہی بیچتا ہوں میں. لیکن جب ہم اپنے طریقے سے تحقیق کرنے کی کوشش کیے تو دس دس سال سے جو لوگ خدا کی قسم کھا کے حلال بیچ رہے تھے وہ 100% ہی حرام نکلا, کیونکہ ان کو حلال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کہتے کس کو. تو اس وجہ سے کیا ہے, سارے سروسز ہم نے فری رکھی ہوئی ہیں. آپ حضرات کے ڈونیشن پہ سارے سروسز انجام پاتی ہیں, چاہے وہ فتاوا کا کام ہو, دارالقضا ہو, کاؤنسلنگ ہو, ذبیحہ سپروائزری ہو, منسیٹنگ ہو, یہ جتنے کام شریعہ بورڈ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں. اور تعلیمی لیول کے جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر فیس انتہائی کم ہے. وہاں پر شعبہ حفظ کی فیس $100 ہے اور اس میں دینے والے 50% ہیں, اور جو 50% دینے والے ہیں وہ 50% دیتے ہیں. یہ حال اسکول کی تعلیم کا بھی ہے. حالانکہ اسکول میں لوگ خرچ کرتے ہیں بڑا بڑا, لیکن دینی انوائرمنٹ میں آ کے لوگ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں جتنا بچایا جا سکتا ہے بچایا جائے. یہ جو کام کیے جا رہے ہیں, اور میرے دوستو یہ ہم چاہتے ہیں کہ سب جگہ ہو. بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ شروع کر دیا گیا ہے کام, لیکن اس کو آرگنائز کرنا ہے, تھوڑا سا مینیج کرنا ہے, تھوڑا سا ہاتھ پیر چاہیے. آپ حضرات کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں, دو چار آدمی تو سارے کام نہیں کر سکتے. اور بہت سے اسٹیٹ سے مختلف یعنی شہروں سے تقاضے ہیں کہ بھائی یہ کام ہمارے پاس بھی ہو, یہ کام ہمارے پاس بھی ہو. الحمدللہ کہیں کہیں ہو رہا ہے, الحمدللہ اسٹیبلش بھی ہو گیا ہے. شریعہ بورڈ آف نیو یارک جو ہے برانچ ہماری ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. انہی لوگوں نے ماشاءاللہ جمع کیا 23 اسٹیٹ کے علماء کرام ہو رہے تھے ہلال کے موضوع پر, اور الحمدللہ وہاں 3 سال سے وہ چل رہا ہے, بہت کامیاب چل رہا ہے. تو اسی طریقے پر مشیگن کے اندر بھی الحمدللہ قائم ہو گئی تنویر اکیڈمی کے نام سے, لیکن ہے وہ شریعہ بورڈ کی برانچ. انہوں نے بھی ماشاءاللہ چرچ خرید لیا, ایک بہت اچھا بڑا ہے, 10 ایکڑ کے اوپر ہے الحمدللہ تعالیٰ. تو کامیابی کے ساتھ میں ایسی چیزیں چل پڑیں گی, مگر آپ حضرات کا تعاون کنٹینیو چاہیے. آپ جو ہے نا کسی طریقے پر اپنے ساتھیوں کو بھی بول کے خود بھی یہ اگر بلڈنگوں کو پیڈ آؤٹ کر دیں گے تو اس میں بھی بڑی مدد مل جائے گی. اور اس کے بعد ہم ہر سال آتے ہی ہیں, آپ حضرات میں سے اکثر واقف ہیں ہم سے آپریشنل کاسٹ کے لیے, کہ ہم کو ڈے ٹو ڈے جو خرچہ ہو جاتا ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہے. ہمارا $1,00,000 مہینے کا خرچہ ہے, بہت ہی کم کرنے کے باوجود. آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دین کی خدمت کرنے والے جتنا کم لیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی اتنا کم نہیں لیتا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تم پیسے کی بنیاد پر چلو گے تو دین کا کام نہیں ہوگا. ابھی ایک آرٹیکل آیا تھا ہمارے پاس شکاگو میں رمضان میں, اس نے ایک جائزہ پیش کیا تھا. اس نے کہا کہ سینیگاگ کے اندر جو ان کا امام ہوتا ہے ربی, وہ $2,50,000 سے لے کے $3,00,000 سالانہ بناتا ہے. چرچ کے اندر جتنے ان کے وہ ہوتے چرچ کے لیڈر اور ناولا پوپ, یہ 1.5 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک ہر سال بناتے ہیں, ان کا امام کی تنخواہ ہے, فیسلٹیز کے علاوہ, بینیفٹس کے علاوہ. اور اس نے کہا کہ میں نے پورے امریکہ کا جائزہ لیا, پورے امریکہ کے اندر مسلمانوں کے عالم کسی بھی مسجد میں 36,000 سے زیادہ نہیں بناتے, اللہ ماشاء اللہ. کوئی ایکسپشن تو ہوتا ہی ہے بعض جگہوں پہ, سال میں 36,000 کیا ہوتے بولو, اس کے ساتھ بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اخراجات دوسری جگہوں سے کرنے پڑتے ہیں, دوسرے انداز میں کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کے بزنس ہیں, سائٹ میں کچھ کام کر لیتے ہیں, تعلیم وغیرہ دے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امت کا پیسہ کھا جانا ہوتا ہے, یہ امت ہی کا کام ہوتا ہے. بحث مجموعی امت کا کام کرنا پڑتا ہے, پوری امت کی یہ سروس ہوتی ہے, اور یہ کسی علاقے کے ساتھ جگہ کے ساتھ میں خاص ہونے والی چیزوں میں سے نہیں ہوتی ہے. مسلمان تو وہ ہے کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو تب بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اب گزشتہ عمران خان آیا تھا دواخانہ بنانے کے واسطے, تو ہم نے کبھی سوال کیا کہ یار تو ہمارے سیاحوں کو کتنے سروس دینے والا ہے, نہیں کرتے ہم لوگ, نہ کرنا چاہیے, اچھا کیا ہم نے کیا. فلسطین کے لوگوں کے لیے چندہ ہوتا ہے دے دیتے ہیں, اب کہیں اور زلزلہ آ گیا کچھ آ گیا دے دیتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ صاحب یہ شکاگو کے اندر ہونے والی سروسز جو ہے نا یہ سیاٹل میں کیسی. بات یہ ہے کہ یہ شکاگو کا کام نہیں ہوتا, جگہ تو مقرر ایک جگہ ہو ہی جاتی ہے کام شروع کرنے کے واسطے. کام تو عالمی ہوتا ہے, کام تو ملکی پیمانے پر ہوتا ہے,
تو ایسی جب ہمارے پاس اتنی جگہوں سے فتوا آتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی بولتے کہ یہ فتوا کہاں سے آیا وہ دیکھو، یہ استفتا کہاں سے آیا. اب اس وقت ہمارے پاس جو دارالخزا میں کیسز چل رہے ہیں، کیلیفورنیا کے کیسز ہیں، ہیوسٹن کے کیسز ہیں، پاکستان کے کیسز ہیں، انڈیا کے کیسز ہیں، یعنی فیملی آدھی آدھی یہاں ہے، آدھی انڈیا میں، آدھی یہاں ہے، آدھی پاکستان میں، ان کے فلاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ آیا ہوا ہے، تو پورا جو ہے نا ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا پڑتا ہے سب جگہ کے. شکاگو تو ہے ہی شکاگو پہ، ایسا چلتا رہتا ہے. یہ امت کا کام ہے، یہ پورا بھائی سے مجموعی پوری امت کا کام ہوتا ہے، اور امت میں ہونے والے علمی کاموں کی سرپرستی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو. اصل یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ادارے ہیں، ان اداروں اور انسٹیٹیوٹس کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا ہی آپ کی مستقبل کی زندگی کا سیکرٹ ہے. یاد رکھو، مسلمانوں کے اسلامی زندگی کا راز مسجدیں بنانا نہیں ہے. مسجدیں تو قرطبہ میں بہت ہیں، مسجدیں اسپین میں بہت ہیں، مسجدیں غرناطا میں بہت ہیں، مسجدیں سمرقند و بخارا میں بہت ہیں. پانچ پانچ ہزار آدمی وضو کر سکے ایسے ایسے حوض والی مسجدیں ہیں. اور مسجد بنانا فرض ہے امت پر، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت سے خالی. مگر مسلمانوں کے اسلام کا مستقبل، مسلمانوں کے یوتھ کا مستقبل، جنریشن کا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل یہ دینی اداروں کے ساتھ ہے. اس کو یاد رکھو ذرا، اگر آپ یاد رکھ سکے تو یاد رکھ لو، کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر کے رکھ لو. اس بات کو سمجھو کہ کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے لوگ. ہم تو بڑوں کی بات نقل کرنے والے ہیں، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، ادنا طالب علم ہیں، بڑوں کی بات آپ کو نقل کرتے ہیں. ہماری زندگی کا راز اس میں ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ مستحکم ہوں، ہمارے یہاں محققین قرآن اور حدیث کے پیدا ہوتے رہیں کنٹینیو، ان کا پروڈکشن جاری رہے، حافظ مسلسل بنتے رہے، عالم بنتے رہے، مفتی بنتے رہے، اور بہت بڑی اماؤنٹ میں تیار ہوتے رہیں. بہت بڑی کثیر تعداد میں جب کوئی چیز نکلتی ہے نا تو پھر اس میں کوالٹی آیا کرتی ہے، پھر اس میں کوئی ایک آدھ ایسا ہیرا وجود میں آ جاتا ہے جو پورے مسلمانوں کے قرضے کو چکا دیتا ہے اور پورے مسلمانوں کی جو ہے نا ہوا بدل دیتا ہے. حضرت ہمارے شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ہمارے اداروں میں، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، قابل بھی ہوتے ہیں، ناقابل بھی ہوتے ہیں، آوارہ بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، ہم ان سب کے لیے مدرسہ چلا رہے کیا؟ فرمایا ہم ان کے لیے نہیں چلاتے مدرسہ. فرمایا اس کو ہماری بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھو. فرمایا کہ ایک بادشاہ سفر میں تھا، راستے میں اس کا بہت ہی قیمتی ہیرا رات میں گر گیا زمین میں، اندھیرا تھا، اندھیروں سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہاں جتنی مٹی ہے جہاں پہ یہ گرا ہے وہاں کی پوری مٹی کو اٹھا لو اور ہمارے پاس لے چلو، دن میں جو ہے نا اس کو تلاش کر لیں گے، اس کو تلاش کر کے نکال لیں گے. چنانچہ کئی تھیلوں مٹی اٹھا کے لے گئے، جب دن میں اس کو تلاش کیا گیا صبح میں اپنے محل پہنچنے کے بعد تو وہ ہیرا اس کو مل گیا. فرمایا کہ ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، جب امت میں کام ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کوئی ایک آدھ عالم ایسا نکال دیتا ہے، کوئی ایک آدھ ایسا مفتی بنا دیتا ہے، کوئی ایک ایسا مجدد وجود میں آ جاتا ہے جو پوری دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے، اکیلے اس ایک آدمی نے پورے دارالعلوم دیوبند کا قرضہ صدیوں سو سال کا چکا دیا، اتنا کام اللہ پاک نے ان سے لے لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار لوگ سہارنپور سے پڑھے، ایک مت جتنے بڑے لوگ ہیں نا وہ ادارے سے نکلتے ہیں. یاد رکھ لو، فائدہ یہی ہے، انسانوں کے بننے کی جگہ جو ہے وہ ادارہ ہوتا ہے. قرآن حدیث کے مطابق انسان کا بننا جو ہوتا ہے وہ ادارے میں ہوتا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آدمی نے پوری دنیا کو رنگا رنگ کر دیا. کیا کیا تھا، طلب ہی نہیں رہی تھی مسلمانوں میں، شوق ہی نہیں رہا تھا آخرت کا، خدا کی یاد ہی نہیں رہی تھی، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. شورش دلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں. تو یہ ایسا ہوتا ہے، جب ہم کام کریں گے ان اداروں کے اوپر تو ان میں اللہ پاک کسی گھر سے کوئی ایسا اللہ کا ولی دے دے گا، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا آدمی مل جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لا یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، اللہ پاک ہر سو سال پر اس امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو اس امت جو اس دین کو تازہ کر دیتے ہیں، بالکل تجدید کر دیتے ہیں، اس کی تر و تازہ کر دیتے ہیں، رینیو ہو جاتا ہے کام پورا کا پورا. ضروری ہے کیونکہ صدیوں سال چلنے والا مذہب ہے، قیامت تک چلنے والا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں جگہ جگہ ان کی ضرورت ہے، بہت ہونے کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے پہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے حساب سے مسلمانوں کا ایک بھی ادارہ پورے ملک میں نہیں ہے، یہ چھوٹے ادارے ہیں، بچے ہیں یہ، حفظ کی تعلیم ہو گئی، تھوڑا سا عربی درجات ہو گئے، تھوڑا سا یہ ہو گیا، دارالعلوم یہاں پہ جیسے اپنے سیاٹل میں چل رہا ہے، چند بچیاں پڑھتی ہیں، چند بچے پڑھتے ہیں، اس کو بڑا ادارہ نہیں بولتے، اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، اور علماء کام کرنے کو تیار ہیں، آپ ہاتھ پیر بن جائیں، جو آپ ہمارا سپورٹ کرنے کو تیار ہوگا تو دونوں مل کے یہ گاڑی چلنے والی ہے، علماء علم کے ذریعے سے خدمت کریں گے اور آپ مال کے ذریعے سے خدمت کریں گے، یہ دونوں مل کے یہ گاڑی آگے بڑھنے والی ہے، اس لیے جتنا آپ نے تعاون کیا ادارہ آپ کا بہت مشکور ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور اس میں حصہ لیں جتنا ان کے اللہ پاک نے مقدور میں رکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چندہ کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں بھی باضابطہ چندے کا بیان کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور فرماتے تو عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنے ہاتھ کے کنگن وغیرہ تک چندے میں بھیج دیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، بڑی خدمت کی ہے خواتین نے بھی، بہت کام کیا ہے، ترجمہ مسجد ہے، ترجمے والی مسجد مشہور ہے بھوپال کے اندر، ایک بہت بڑی مسجد ہے، اور بھوپال کی جو بڑی مسجد ہے وہ ایک خاتون کی بنائی ہوئی ہے، اور مسجد اتنی بڑی ہے وہ کہ آپ کے جامع مسجد دلی سے بڑی ہے، اور لاہور کی تاریخی جو مسجد ہے بڑی بادشاہی مسجد، اس سے بھی بڑی ہے وہ، ایک خاتون نے اپنے مہر سے بنائی ہے، پہلے خواتین اپنے مہر کو کسی دین کے کام میں لگا دیا کرتی تھیں، تو ایک خاتون نے اپنے مہر سے بنائی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے چار مینارے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کرنے کے ہو گئے تھے، یعنی آنکھ پاشی کرنا تھا ان کو، ذرا اس کے رینوویٹ کرنا تھا اس کو، تو مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی چند سال پیشتر، تو 7 کروڑ روپیہ صرف میناروں کو صحیح کرنے میں لگا، اور تو انہیں بڑا کام کیا ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی، تو خواتین سے بھی درخواست ہے، مستورات سے، بہنوں سے، کہ وہ بھی حصہ لیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جیسا آپ نے اب لیا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ان خدمات کو قبول فرمائے، کہ کہنے سننے میں ہمارا اگر اجر ضائع ہو گیا، محنت ضائع ہوگی، تو میرے دوستو بہت افسوس کی بات ہوگی کہ زندگی میں محنت بھی کی اور آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں پایا، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے ملک کے اندر ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، 501C ہے، ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے، آپ جو بھی تعاون کریں گے بھرپور جو ہے اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ ہے، سہولت ہی سہولت ہے، تو سروسز فری ہے، آپ کے پیسوں سے ہی یہ سروسز انجام دی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ پورا اکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ یہ 501C ہے، ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے، تیسرے یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر ہے، اس کا پیسہ کوئی باہر باہر نہیں جاتا کہ کسی قسم کا کوئی کوشچن ریز ہو، پریشانی آئے، مصیبت آئے کہ صاحب یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، سوالات تو ہمارے پاس باہر سے آ جاتے ہیں، لیکن مال یہاں سے باہر نہیں جایا کرتا، کوئی اور چیزیں نہیں جایا کرتی، نہ جوابات میں ہم لوگ سوائے فقہی مسائل کے اور دوسری چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، کوئی پالیٹکس میں، کوئی سیاست میں ہمارا حصہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ایک سیف راستے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر، حکومت کی پوری رعایت کرتے ہوئے، تاکہ کسی قسم کا کوئی پنگا نہ اپنے لوگوں کو ہو، نہ ہم کو ہو، نہ پڑھنے پڑھانے والوں کو ہو، اس وجہ سے آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک بھی آنے والے ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ بچوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، 300 سے زیادہ بچے ہیں، بچے بچیاں، اور اس میں بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ ہم ان پر زکات وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، تو آپ رمضان میں اپنی زکات خاص طور پر بھیج سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا سسٹم بنا ہوا ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے رحمت عالم پہ تو آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھیج سکتے ہیں، ہمارے یہاں نمائندے بھی ہوتے ہیں، ان حضرات کو دے سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھی کام کرنے والے ہیں ان کو حوالے کر دیں گے تو وہ پہنچا دیں گے، اور اس کے علاوہ اور خرچ کے مواقع پر آدمی کا ذہن چلتا ہے بعضوں پر، ہمیں خوب اچھا اندازہ ہے کیونکہ ہم لوگوں سے تعاون کی بات کرتے رہتے ہیں، جو آدمی دینے والا ہے جس کو اللہ نے 4 پیسے دیے اس پر اس تک ہر آدمی کی ریچ ہوتی ہے، وہ کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہوتی جسے اسے چندہ دینا ہوتا ہے، وہ کوئی ایک مسجد نہیں ہوتی جسے چندہ دینا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریڈ نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں، آدمی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، مینج کرنا پڑتا ہے، اب ہمارے پاس 4 مہمانوں کی ہم نے دعوت دی تھی، 8 آ گئے تو ہم کیا یہ بولتے ہیں کہ صاحب ہم 4 کو دیے تھے باقی 4 واپس جاؤ، یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام میں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے، ہم کرتے یہ ہیں کہ ان 4 کو اور 4 ملا لیتے ہیں ساتھ میں، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، بہت ہی ضرورت پڑ گئی خدا نہ خاصتا تو پانی دڑا ڈال کے سالن کو بڑھا لیتے ہیں، اور اگر نہیں پڑے گی ضرورت جیسے یہاں نہیں پڑتی ہے تو بھی جاتا ہے مسئلہ، تو ضرورتیں ہم کو امت کی یہ تقاضے ہیں ہمارے، یہ دین کے تقاضے ہمیں سنبھالنا ہے، اس کو ایجوکیشن کو ہمیں سنبھالنا ہے، ایجوکیشن پر حکومت جو پیسہ لگاتی ہے یہاں پر وہ کس کے پیسے سے لگاتی ہے، آپ کے پیسے لگاتی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تھا تو ان کے پاس انوائس آیا ہوا تھا $10,000 جو وہ ٹیکس کے دیتے ہر سال، ان کے مکان پر $10,000 کا ٹیکس، تو اس پہ تفصیل آئی تھی حکومت کی طرف سے کہ ہم نے آپ کے 10,000 کہاں خرچ کیے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس میں سے 3000 آپ کے محلے میں جو اسکول ہے اس پہ لگائے گئے. میں نے کہا کہ اس اسکول میں میرے بچے زندگی میں ایک دن کے لیے بھی نہیں گئے, مگر میرے 3000 ڈالر سالانہ اس میں لگ رہے ہیں. بھائی وہ حکومت ہے, اس نے انتظام کیا ہوا ہے, ہم مجبوراً دے رہے ہیں, مگر دین ہمارا ہے, مذہب ہمارا ہے, مذہب کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس لیے مسلمان ہر جگہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے, اس ضرورت کو, اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور حصہ بھی لیتا ہے. تو ہماری امت مسلمہ کا جو دینی ایجوکیشن ہے, مذہبی ایجوکیشن ہے, اس کی ذمہ داری ہماری ہے. اور جو دوسرے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو نبھانا, پورا کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ہم کو جو اللہ نے جان و مال دیا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اور اللہ ہی کے لیے دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اس میں برکت کے ساتھ واپس بھی کریں گے, اور حیی و ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے ہمارے سارے کام. بہرحال ان مختصر سی گزارشات میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات ذہنی طور پر کم از کم اس کے لیے تیار رہیں ہمیشہ کہ بھائی اس کا تعاون ہمیں کرتے رہنا ہے. تو حسب موقع جب آپ کو سہولت ہو ہمارے یہاں کے نمائندوں کو, اور اسی طریقے پر ویب سائٹ پہ جا کر ضرور جو ہے ڈونیٹ فرما دیا کریں تاکہ ہمارے اخراجات کے اندر سہولت ہو اور ہمیں بہت کام کرنے میں مدد مل جائے, کیونکہ ہمارے ساتھی کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, یہ ان کو کام کرنے کا میدان ملے تو وہ کام کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سپورٹ سے وہ لوگ کام کر سکیں گے. اور ایک گزارش پر پھر دعا شروع کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بہت جلدی یہاں پر ہم شریعہ بورڈ کی ایک شاخ ڈال رہے ہیں, ڈال چکے ہیں آلریڈی, لیکن اس کو باضابطہ آرگنائز طریقے پر اعلان کر کے کرنا ہے. سال چھ مہینے کے اندر نہیں بلکہ 2-3 مہینے میں ہی اسٹارٹ ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ کام اس کے لیے ہم کو آفس کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم کو زائدہ ورکر کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم کو اور انتظامی جو امور ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی. تو اس میں آپ حضرات کو حصہ لینا ہے, کیونکہ یہ شریعہ بورڈ کا ہی کام ہوگا. یہ رحمت عالم کا کام, شکاگو کیا ہمارا سسرال ہے کیا ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو سب جگہ برابر ہے. تو شکاگو کی وجہ نہیں, سیاٹل کے اندر ہماری جو شریعہ بورڈ ہوگی وہ شریعہ بورڈ ہی کا کام ہوگا, وہ نیو یارک میں جو شریعہ بورڈ ہوگی وہ شریعہ بورڈ ہی کا کام ہے, وہ دین کا کام ہے بھائی. ہم کو دین کی خدمت گزار ہیں, اس لیے یہاں کی جب آپ کے سامنے اطلاع آ جائے کہ بھائی یہاں پر کام ہو رہا ہے آپ کو ساتھ دینا ہے, سب سے پہلا ساتھ مورلی ہوتا ہے. آپ اپریشیٹ کریں, ٹانگ نہ کھینچے, کام کرنے دیں, شاباشی دے کام کرنے والوں کو, حوصلہ افزائی کرے, اور دعا کرنا ہے ان کے لیے کہ پاک پروردگار تو دین کا کام لے لے, صحیح نہج پہ لے لے, اصولوں کے ساتھ لے لے, علماء کے علم کی روشنی میں لے لے. تو آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے اور لوگوں کو کنوینس کرنا ہے, لوگوں میں بات چلانی ہے کہ بھائی دیکھو ہمیں صحیح دین پر چلنے کے واسطے صحیح علماء چاہیے, صحیح علماء کی ترجمانی چاہیے قرآن و حدیث کی, ورنہ تو بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے اس معاملے میں. اگر آپ سپورٹ کریں گے تو کام چل پڑے گا, بہت سہولت ہو جائے گی, آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ کتنے کاموں یہ چیز کام آئے گی انشاءاللہ. تو سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں.
ضرور شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الغفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اے اللہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اے اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرمائیے, اے اللہ جن جن ساتھیوں نے ادارے میں تعاون کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا, اپنے وعدوں کا اظہار کیا ہے, اے پاک پروردگار آپ ہی دلوں کو خوب جاننے والے ہیں, اے اللہ آپ ہی اخلاص کو جاننے والے ہیں، اے مولا ہمارے اخلاص کو قبول فرما لیجیے، اخلاص کے ساتھ آپ کے دین کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مخلص بنا دیجیے، مخلصین میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ کرم کا رحم کا فواحد کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جن جن بھائیوں نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے پروردگار اس کو قبول فرمائیے، آپ کے یہاں بہت بھی بہت تھوڑا ہے اور تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے، جسے آپ قبول فرما لے وہ بہت ہے، اے پاک پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس کو قبول فرما کر ان کی جان میں مال میں عزت و آبرو میں برکت کا ذریعہ اس کو فرما دیجیے، اولاد میں برکت فرما دیجیے، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں برکت فرما دیجیے، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، اے اللہ بالخصوص جن لوگوں نے اللہ حصہ لیا ہے ان کے گھروں میں کسی طرح کی کوئی پریشانی انہیں ستا رہی ہو تو اے اللہ ان کے اس عطیے کی ان کے ڈونیشن کی برکت سے اس کو قبول فرما کر اس پریشانی سے انہیں نجات مرحمت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اے پاک پروردگار ان کو بری صحبتوں بری عادتوں سے بچا لیجیے، اے اللہ دین پر جمنا آسان فرما دیجیے، دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، دین کا ماحول بنا دیجیے، اے اللہ دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، دین کے صحیح علم و عمل کو زندہ فرما دیجیے، اے اللہ دین کا صحیح ماحول بنا دیجیے، اے اللہ دین پر چلنا آپ ہی کی توفیق سے ممکن ہے، بالخصوص ان فطروں کے زمانے میں پروردگار اپنے کرم سے ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، چلا دیجیے، ہمارے جسموں کو قرآن پاک کے مطابق استعمال کروا لیجیے، آپ ہی کی توفیق سے کوئی چیز آسان ہو سکتی ہے، اے پاک پروردگار اپنے فضل سے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور دینی کوششوں کے لیے ہم محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور دین کے کام کرنے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور دین کے کام کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے، اے اللہ دین کے کام کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے مالوں کو بھی قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری بدعملی کی نحوست سے دین کے کام سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے مالوں کی ظلمت کی وجہ سے ہمارے مالوں کو دین کے کام میں قبول نہ ہونے سے محفوظ قبول ہونے سے اے اللہ قبول نہ کیے جانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے اموال کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے اور اس کی نحوست دور فرما کر اس کو دین کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری گناہوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنے نیک صالح بندوں میں ہم کو شامل فرما لیجیے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، بالخصوص اس مجلس میں ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے، ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، چاہے قریب میں ان کا مرض ہوا ہو یا اس سے پہلے بہت مر چکے ہوں، پروردگار سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، آفات سماوی وارضی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کی سحر اور جادو سے حفاظت فرمائیے، نظر اور آصف سے حفاظت فرمائیے، شیاطین انس اور جن سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے ہمیں بچائیے، فتنوں کی فتنہ پردازی سے ہمیں بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہمیں بچائیے، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیاطین انس اور جن سے حفاظت فرمائیے، اپنوں اور پرایوں میں جو ہمارے بدخواہ ہیں ان تمام کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائیے، قدم قدم پر غیب تائید کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجیے، ہمارے کاروبار میں غیب تائید کو شامل حال فرما دیجیے، ہمارے جابوں میں غیب تائید کو شامل حال فرما دیجیے، اے مولا کریم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے، ذمہ داریوں کا نبھانا آسان فرما دیجیے، ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ گھروں کے انتشار کو ختم فرمائیے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیجیے، رشتوں کے بکھرنے سے بچا لیجیے، اے اللہ شادیوں کی حفاظت فرمائیے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی آخر سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجیے، جن کی ہو گئی ہیں اللہ ان کو نبھا دیجیے، اے اللہ شادیوں کے ٹوٹنے سے بچا لیجیے، خاندانوں کے شیرازہ بکھر جانے سے حفاظت فرمائیے، اے کریم آقا گھروں میں باہر ہر طرح کا نور برکت نصیب فرمائیے اور ہر طرح کی ظلمت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی مرحمت فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں نصیب فرما دیجیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے، بر و بحر میں خشکی اور تری میں حرمین میں جہاں کہیں آپ کے اولیاء اللہ آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں پروردگار، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور ان متواضع دعاؤں میں ان بزرگوں کا حصہ فرما کر اے اللہ ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری طرف سے منتظمین کو، کوشش کرنے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، جن جن ساتھیوں نے اس عید کے اندر حصہ لیا ہے، اس کوشش میں حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کو بھی خوب ہماری طرف سے جزائے خیر مرحمت فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
انشاءاللہ